ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات بالاخص وہ مومنین کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کی راہ میں شہید ہوئے اور اپنی جانوں کی قربانیاں پہلے بھی پیش کر رہے تھے ابھی بھی پیش کر رہے ہیں, ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اياک نعبد و اياک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعائے صحت کے لیے کہا ہے, خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار بحق بیماری کربلا تمام مرضا کو بالاخص مریض مرد نظر کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين, سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں پر احسان کیا ہے اور اس فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین خدمت گزاروں میں قرار فرمائے, اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور اظہار تسلیت کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجہم. فردیار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء سلسلہ ائمہ اطہار علیہ السلام جاری و ساری فرمایا اور خدا نمتال نے ہم انسانوں کو عقل سے نوازا کہ ہم اس عقل کے ذریعے سے امامت کو پہچانے نبوت کو پہچانے اور اس عقل کے سائے میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس کے پاس خدا متعال کی نمائندگی ہے. اس دنیا میں انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ طاقت کا طلبگار ہے, انسان کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ وہ مزید اپنے لیے طاقت چاہتا ہے, اپنے لیے ایسے حقوق چاہتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہے, اور اس طاقت اور حقوق کی خواہش کے لیے ایسی اختیارات کی خواہش کرے جو اس کو اللہ نے نہیں دیے ہیں، مختلف وسیلے استعمال کرتا ہے، مختلف بہانے استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر فرعون آئے گا کبھی، کبھی نمرود آئے گا، کبھی قارون آئے گا، کوئی دولت کے ذریعے چاہے گا، کوئی طاقت کے ذریعے سے چاہے گا، کوئی جادوگری کرے گا، جیسے سامری کا دور ہمارے سامنے ہے. یہ جو انسانوں کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، دوسرے انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کو اگر دین کے نام پر غلام بنائے تو جو غلام بننے والا ہے وہ مقاومت نہیں کرتا، مزاحمت نہیں کرتا. کسی بھی اور طریقے سے غلام بنائیں گے، کبھی نہ کبھی غلام بننے والا اپنے ذہن میں بغاوت کرتا. مثلا اگر کسی کو پیسے دے کے خریدیں گے، کبھی اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں پیسے کے نام پہ بک گیا. اگر اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ دیں گے تو کبھی ان زنجیروں کے ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں آئے گا کہ کاش میں بھی زنجیری کی یہ زنجیریں جو غلامی کی ہیں توڑ دوں، آزادی حاصل کروں. کچھ بھی کریں اس کے ذہن میں بغاوت آتی ہے. لیکن اگر انسانوں کو دین کے نام پر غلام بنا دیں، کوئی دھوکہ دینے والا دین کے نام پہ دھوکہ دے دے، تو اب انسانوں کے لیے اس دھوکے کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس خاطر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے ظالم و جابر ہوں گے، وہ دین کا بہانہ استعمال کر کے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے. اور اسی خاطر خدا متعالیٰ قرآن کریم نے اتنی مرتبہ فرعون کا تذکرہ کیا ہے. ورنہ یہ بات قابل تعمل ہے کہ 124,000 انبیاء خدا متعالیٰ نے بھیجے، ان 124,000 انبیاء میں سے 1,000 کا تذکرہ بھی قرآن میں نہیں ہے، 500 کا تذکرہ بھی نہیں ہے، حتیٰ 100 کا تذکرہ بھی نہیں ہے. 100 انبیاء کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، اور فرعون کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے. تو کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ اے خدا، تو تو اپنے انبیاء کا تذکرہ نہیں کر رہا اور اپنے دشمن کا تذکرہ بار بار کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ خدا متعالیٰ سے کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر کوئی معترض کہے کہ قرآن کی کتاب تاریخ تو نہیں ہے کہ آپ نے تاریخ کی ایک شخصیت کا تذکرہ کیا. بھائی آپ کے دور میں فرعون تو نہیں ہے، فرعون آپ کے دور سے کم از کم بھی جو اس وقت ہمارے پاس اسناد موجود ہیں، البتہ اس کے اندر مختلف آراء موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے. تو ابھی اگر آپ کبھی ترکی تشریف لے جائیں، وہاں پہ تو کافی جو عجائب گھر ہے، عجائب خانہ ہے، وہاں پر آپ جا کے دیکھیں جو میوزیم ہے، تو اس میوزیم کے اندر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو اندازاً 12,000 سال کا دور بتایا ہے، تقریباً 10 سے 12,000 سال. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں معلوم کن تاریخی اسناد کے تحت وہ کام ہوا ہے، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 3,000 سے 3,300 سال کے قریب وقت گزرا ہوگا. یعنی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور تقریباً 15,000 سال بتایا، جبکہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے تاریخی اعتبار سے جو اسناد قریب پاتی ہیں تو تقریباً 4 سے 4,500 سال پہلے کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بنتا ہے. بہرحال ان کے پاس اپنی کوئی اسناد دلائل ہوں گے. تو خدا نے انبیاء کا تذکرہ کم کیا ہے، فرعون کا تذکرہ کر دیا، اور فرعون کا تذکرہ بھی بار بار کیا ہے. تو کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ خدا ہے، تو اپنے انبیاء کا تذکرہ نہیں کرتا، ایک دشمن کا تذکرہ کرتا ہے، دشمن کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، تو کیوں ایسا ہے؟ تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے نام پر انسانوں کو بیوقوف بنایا ہے، ان کی ماہیت فرعون کے بیان کے ذریعے سے بندوں کے سامنے آشکار ہو جائے، تاکہ بندے کسی اور فرعون کی غلامی کے اندر نہ پھنس جائیں، کوئی اور دوبارہ اس نام پر ان کو دھوکہ نہ دے سکے. اچھا، اب میرے اور آپ کا جیسا انسان اس دھوکے کو سمجھنا چاہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ کس طریقے سے میں اور آپ سمجھیں گے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مثال کے طور پر نبوت کا دعویٰ کرے یا امامت کا دعویٰ کرے، اور وہ ایک اور آدمی کے جو مصنوعی دعوے کر رہا ہے، ان دونوں میں میں اور آپ فرق تشخیص کیسے دے پائیں گے؟ تو اس کے چند اصول بنے ہوئے اور چند مثالیں اس کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کی طرف آئیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بہت آسان طریقہ کار، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نسبتاً پیچیدہ ہیں اس بات کو سمجھنے میں، اور یہ بات آسان نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے آ کر کوئی دعویٰ کر دیتا ہے نبوت کا یا امامت کا، اب تو چلو الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ویسے ہی وہ رد ہو جائے گا. لیکن فرض کرو جب نبوت کا زمانہ تھا اور جب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، تو کوئی کھڑے ہو کے دعویٰ نبوت کر دے، تو اتنا آسان نہیں تھا لوگوں کے لیے رد کرنا، تو اس کے لیے کچھ طریقے بتائے گئے. اسی طرح دعوی امامت پہ بھی تھا. یہ جو دعوی امامت مصنوعی ہو جایا کرتا تھا، تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ شاید چوتھے امام کے بعد سے، اگر احتیاط کروں تو پھر کہوں گا پانچویں امام کے بعد سے، البتہ چوتھے امام کے بعد سے شروع ہو گیا تھا، مصنوعی دعوی امامت شروع ہو گئے تھے. اور تقریباً ہر دفعہ چوتھے امام کے بعد سے جب کبھی امام کی شہادت ہوئی ہے، اگلے امام کے موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی دعویٰ مخالفت کا ہوا ہے. اور یہ جو مختلف دعوے لوگوں کے سامنے آتے تھے، لوگ ان معاملے کو کیسے سمجھتے تھے؟ تو ایک بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اہل بیت بہت سادہ کوئی طریقہ کار بتاتے تھے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو عقل اور شعور کے ذریعے سے پیچیدہ بھی ہوتی تھیں. مثلا ایک روایت مجھے ذہن میں آتی ہے کہ کسی نے، جو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، کہ مولا آٹھویں امام، امام علی بن مسر رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، صلی اللہ علیہ محمد. سوال کیا کہ مولا یہ امر جب انجام پائے گا تو نشانی کیا ہوگی؟ چونکہ آپ کے ذہن میں شاید ہو کہ ساتویں امام کے بعد سے اختلاف بہت شدید ہو گیا تھا، اور مختلف مذاہب اس کے اندر تشکیل پائے تھے، اور من جملہ مثلا افتاحی مذہب اس موقع پہ تشکیل پایا تھا. یہ سب تو مولا آٹھویں امام کے زمانے میں کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا جب یہ امر پیش آئے گا، یعنی جب شہادت ہوگی، تو اس موقع کے اوپر شناخت کیا ہوگی؟ تو امام نے ایک پتھر کی سل منگوائی، پتھر کی سل منگوائی، اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے، اور پتھر کے اوپر ان کے ہاتھ کے نقش بن گئے. فرمایا جو بھی دعویٰ کرے اس سے کہنا یہ کر کے دکھائے، یہ کر کے دکھائے، کہ وہ پتھر پہ ہاتھ رکھے اور پتھر کی سل کے اوپر اس کے ہاتھوں کے نشان بن جائے. کہا یہ کوئی کر کے دکھائے. تو اب ظاہر ہے کوئی بھی مصنوعی دعویٰ کرنے والا یہ کام انجام نہیں دے سکے گا. تو کچھ طریقہ کار تھے جو بہت سادہ تھے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے کہو کہ یہ کر کے دکھائے. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ عقل اور شعور کے اوپر مبنی ایسے بھی طریقہ کار بتائے جس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن وہ بہت مستند ہے. مثال کے طور پر جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے، دعوی امامت کرے، آسان ترین کام یہ دیکھنا پڑے گا تعلیمات سے کبھی منحرف تو نہیں ہوا ہے. پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنے کہے سے کچھ اور کیا، اس کا مطلب ہے یہ دعوے میں مصنوعی دعویٰ ہے، اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. ایک دفعہ بھی زندگی میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، اس نے کہا کچھ تھا اور کیا کچھ اور تھا، تبلیغ کسی چیز کی تھی، انجام کچھ اور دیا تھا، تو بس وہیں پہ معاملہ بہت واضح ہو جاتا ہے. خدا نمتان نے اس طرح سے ہمیں نعمت نبوت اور امامت سے نوازا ہے کہ ہمارے سامنے راستہ طے کیا اور اس راستے کو لے کر چلنے کی ہمیں دعوت دی. اب اس راستے کے اندر جو ان کی تعلیمات تھیں، ان کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ ہماری روح سے تعلق پا رہا تھا. اب دین کے اندر ایک مشکل ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کا مشاہدہ بھی آپ نے کیا ہوگا، بعض ملکوں کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اکانومی ختم ہو چکی ہوتی ہے. یورپ کے معاملے میں اس وقت کافی لوگ اس بات کے معتقد ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو کچھ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش آ رہا ہے، یونان کے اندر، اسپین کے اندر، حتی اٹلی کے اندر، تو یہ باتیں بہت زیادہ کہی جا رہی ہیں کہ شاید اب یورپ کی وہ بات جو ہے وہ نہیں رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ نہیں رہی ہے بلکہ کوشچن یہ کہ اب دوبارہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اسی طرح امریکہ کے بارے میں کہ اگر کوئی ملک مثال کے طور پر 15 ٹریلین ڈالر قرضے کے اندر جا چکا ہو، تو آیا اس نے کبھی واپس آنا بھی ہے یا نہیں واپس آنا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں بھی ایسی ہوتی ہیں، ظاہر صحیح ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. یہ مشکل دین میں بہت پیش آتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا تعلق روح سے ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر تو اچھا رہ جاتا ہے، باطن کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، باطن ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور آپ تصور کریں کہ جب بھی شریعت نئی آتی ہے، اس کا مطلب ہے پچھلی شریعت میں اب کوئی دم باقی نہیں رہا. مثلا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے ہیں اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، تو جس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، اس کا مطلب ہے پچھلی شریعت کے ماننے والوں میں کوئی بڑی خرابی آ چکی ہے، ورنہ خدا نے متعال اس شریعت کو فسخ نہ کرتا، نسخ نہ کرتا. اچھا، جو خرابی آتی ہے وہ کیا خرابی آتی ہے؟ خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہوتی ہے، ظاہر باقی رہ جاتا ہے، باطن ختم ہو جاتا ہے. اور یہ دین کی مشکلات میں بہت پیچیدہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر چلتا رہتا ہے, ظاہر میں مشکل پیش نہیں آتی, اور باطن کی نابودی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل ایسے جیسے آپ کے سامنے کوئی انسان ہو, اس کو کوئی وائرس لگا ہوا ہو, کوئی بیماری لگی بھی ہو, کیا ہر ظاہر دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ بیمار ہے؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو کینسر وغیرہ جیسی موذی بیماری لگ جاتی ہے, بالکل فائنل اسٹیج میں پہنچ جاتا ہے, تب اتفاقاً کسی وجہ سے کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے اب تو فائنل اسٹیج ہے. جسم کے اندر ایسا ہوتا ہے, ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے, سیاستوں کے اندر ایسا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں. دین میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ قطعاً ہوتا ہے. اچھا, اب دین میں ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے. دین میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ بدن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک موقع آئے گا یہ مر جائے گا, معاملہ ختم ہو گیا, پھر تو انکار کی گنجائش نہیں ہے. ایک موقع تھا جب اس کا بدن صحیح تھا اور اندر سے کھوکھلا تھا, لیکن جب مر جائے گا تب تو معاملہ ختم ہو گیا. اب کوئی کیا انکار کرے گا کہ اندر سے صحیح تھا یا خراب تھا؟ مثلا کوئی ملک ہے, اس کی اکانومی خراب ہے, ظاہراً میں تو سب کچھ صحیح ہے, لیکن اگر وہ ملک کولیپس کر جائے, بینکرپٹ ہو جائے, اب کوئی کیا دفاع کرے گا اس کا کہ ٹھیک ہے ختم ہو گیا معاملہ؟ آیا دین ختم ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نسخ ہوئے ہوئے 2000 سال ہو گئے, ختم ہو گئی ہے کیا؟ نہیں, چل رہی ہے, ابھی ماننے والے ہیں ابھی بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نسخ ہوئے ہوئے, ختم ہوئے ہوئے, خدا نے اس کی مدت کو ختم کر دیا, 1400 سال ہو گئے ہیں. آیا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ختم ہوئے ہیں کیا؟ نہیں. یہ تو آسمانی ادیان ہے جو غیر آسمانی ادیان ہے. ہندوازم کی تاریخ کتنی قدیم ہے؟ کم سے کم 4000-5000 سال تو سوچنی پڑے گی. بدھزم کی تاریخ دیکھ لو. یہ سارے ادیان و مذاہب ابھی بھی چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دین میں ایک اور مشکل بھی ہے. یہ حتیٰ جب اندر سے مر جاتا ہے تب بھی ظاہر میں چلتا رہتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا. بس کوئی یہ انتظار نہ کرے کہ جب ختم ہوگا تو سمجھ میں آئے گا یہ ختم ہو گیا. نہیں, یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تمام تر خرابیوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ عرض کروں, آہد بت پرستی دنیا سے ختم ہو گئی کیا؟ نہیں, ابھی بھی چل رہی ہے. حتیٰ بت پرستی جو نامعقول ترین چیز سمجھی جا سکتی ہے وہ بھی ابھی تک چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دین میں ایک بہت بڑی مشکل ہے. اس کا کھوکھلا پن بہت مشکل سے ثابت ہوتا ہے, بہت مشکل سے ثابت ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے جیسے دیندار کو ہمیشہ اپنے بارے میں پرواہ کرنی چاہیے. دین کو کچھ نہیں ہوتا, دیندار میں مصیبت آتی ہے. بھئی دین کو کیا ہونا ہے؟ دین تو خدا نے متعلقہ وہ دین ہے, دین اسلام ہے, قرآن کریم ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام, اللہ کا پیغام. اس کو کوئی مصیبت آنی ہے کیا؟ نہیں, اس کو کچھ نہیں ہونا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, قرآن کریم کو کچھ نہیں ہونے کا ہے. نام گرامی اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان مقدسات, مقدس ہستیوں کا نام, اس کی حفاظت خدا نے کرنی ہے. مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ مشکل دینداروں میں آتی ہے. ان میں مشکل نہیں آتی ہے. یہ جو دینداروں کی مشکل ہے, یہ مشکل بہت سخت ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھا کیسے جائے. کیوں؟ میں نے عرض کیا, اس کی وجہ یہ کہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے, اس کا تعلق باطن سے ہے. اور باطن میں گڑبڑ ہو جائے اندر, ایک موقع پہ دوسری چیزیں مر جاتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. یہ مرتا نہیں ہے, یہ چلتا رہتا ہے. اب اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جس طرح سے جسم ہوتا ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, روح کے بھی تو کوئی پیرامیٹرز ہوں گے. اگر وہ جسم کے پیرامیٹر یہ بتاتے ہیں کہ جسم کی حالت خراب ہے, تو روح کے پیرامیٹرز یہ بتا دیتے ہیں کہ روح کی حالت کیسی ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں آپ کو, اب یہ میں تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں, اس کو تحمل فرمائے گا. اس کے اوپر دلیل ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حتیٰ کوئی ظاہراً اہل بیت کا احترام کرے, اس پر دلیل ہے کہ اس کی روح صحیح ہے؟ ابھی میں اس کے اوپر دلیل عرض کروں گا, جلدی نہیں کیجیے گا, صرف اپنے ذہن میں سوچیے گا. حتیٰ اگر کوئی ظاہر میں اہل بیت کا احترام کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی روح صحیح ہے؟ نہیں. ابھی دلیل عرض کرتا ہوں اس کے اوپر. بس پیچیدہ معاملہ ہے ہمارے سامنے. یہ جو روح اور دین کا معاملہ ہے, یہ آسان معاملہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر میں یہ سوچوں, چونکہ میں اہل بیت کا نام لے رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میری روح صحیح ہے؟ نہیں, دلیل نہیں ہے. یہ کچھ اور پیرامیٹرز ہیں, اور پیرامیٹرز کے اوپر بات کرنے کے لیے میں عرض کروں گا. یہ سوچیں جسم کے پیرامیٹرز کیا کیا ہیں. مثلا فرض کریں میں اس وقت اپنی عمر کے ایک حصے میں ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا جسم صحیح ہے یا میرے جسم کے اندر کوئی مشکل ہے، تو ظاہری طور پہ کیا چیزیں دیکھوں گا؟ مثال کے طور پر ظاہری طور پر جو ڈاکٹر سب سے پہلے دیکھتے ہیں، میرا اپنے خیال ہے کہ دنیا کے تمام میڈیکل سائنسز کے سسٹم میں یہ رائج ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے شاید تو پہلی ترین سب سے پہلی چیز وہ چیک کرے گا وہ آپ کا، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، ٹیمپریچر۔ ٹیمپریچر کیوں چیک کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ٹیمپریچر کیوں چیک کرتے ہیں؟ اس کی ایک خاص وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹیمپریچر اس لیے چیک کیے جاتے ہیں کہ انسان کی جتنی باڈی ہے یہ کیمیکلز ہیں، اور جتنی میڈیسن دینی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی کیمیکلز ہیں، اور ان کیمیکلز کا ایکشن اور ریئیکشن سرٹن ٹیمپریچر پہ صحیح ہوگا۔ اگر وہ ٹیمپریچر چینج ہو گیا تو پھر ان کیمیکلز کا کوئی ریئیکشن صحیح نہیں ہوگا پھر۔ تو اگر اس کو میڈیسن بھی دینی ہے تو پہلے وہ دوائی دینی پڑے گی جس کی وجہ سے ٹیمپریچر صحیح ہو جائے۔ صحیح ہے؟ آپ اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے گا، روح کا پہلا پیرامیٹر ٹیمپریچر کون سا ہے؟ اگر وہ صحیح ہوا تو قرآن کی تلاوت بھی اثر دے گی، ورنہ وہ بھی اثر نہیں دے گی۔ وہ کیا چیز ہے جسم میں؟ میں نے عرض کیا دیا آپ کی خدمت میں، جسم میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ٹیمپریچر ہے۔ اگر یہ ٹیمپریچر نارمل ہے یا نارمل کے نزدیک ہے تو باقی کیمیکلز اثر کریں گے، ورنہ وہ اثر نہیں کریں گے، تو آپ کو دوائی بھی نہیں دے گا۔ پہلے دوائی دینے سے پہلے یہ چاہے گا کہ آپ کا ٹیمپریچر پہلے صحیح ہونا چاہیے، یا دوائی دے گا تو اس کام کے لیے دے گا کہ آپ کا ٹیمپریچر صحیح ہو جائے۔ آپ کو اور مجھے یہ سوچنا پڑے گا، یہ جو روح کے اندر پیرامیٹر ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے میں اس کو صحیح کر لوں، اگر اس کو صحیح نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے باقی کوئی چیز مجھے اثر نہیں دے گی۔ اب میں نے بیچ میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ کیا ظاہری احترام اس بات پہ دلیل ہوگا کہ روح صحیح ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ مشہور حکایت ہے، حکایت واقعہ، تاریخی واقعہ، جب سید الشہداء مکہ میں تشریف فرمائے، جب سید الشہداء مکہ میں تشریف فرمائے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شعبان رجب سے لے کر تقریباً ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک سید الشہداء مکہ میں تشریف فرمائے۔ اس دوران میں مختلف لوگ سید الشہداء سے ملنے آتے رہے، اور ملنے آتے رہے، کسی نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے، کسی نے کچھ نہیں کہا کہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کچھ ایسے ہی ملے اور چلے گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ملے ہیں اور ساتھ بھی دیں گے۔ اچھا، یہ جو ملنے آ رہے تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو انتہائی مخلص تھے، واقعاً سید الشہداء کے چاہنے والے تھے، اور کچھ جو ملنے آ رہے تھے وہ سیاسی مفادات کے لیے ملنے آ رہے تھے۔ کیوں ملنے آ رہے تھے سیاسی مفادات کے لیے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ سید الشہداء سے ملنے آ رہے تھے تاکہ بعد میں اپنے لیے ایک ٹائٹل بنا سکیں، ہم بھی نواس رسول سے ملے تھے، اپنے لیے ٹائٹل بنانا چاہتے تھے۔ ان کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا سیاسی اعتبار سے، تو ان کو پتا تھا جب سید الشہداء تحریک کر رہے ہیں اور یہ جدوجہد انجام دے رہے ہیں یزید کے خلاف، ہم لوگ آئسولیٹ ہو جانا ہے۔ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل آئسولیشن میں دیکھتے تھے، اپنے آپ کو اس آئسولیشن سے باہر نکالنے کے لیے سید الشہداء سے ملتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے کہہ سکیں ہم نے بھی یزید کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان میں سے ایک آدمی عبداللہ بن زبیر، اب یہ انسان کتنا خطرناک آدمی ہے، اگر کوئی اس کو سمجھے تاریخ میں جا کر دیکھے تو آدمی تعجب سے دیکھتا ہے کہ آدمی کتنا خطرناک ہے۔ یعنی صرف اس بات کو دیکھ لیجئے کہ جب جنگ جمل ہوئی ہے تو مولا نے اس کے باپ زبیر کو بلا کر کہا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے تھے، جب سے تمہارا بیٹا پیدا ہوا، جب سے تمہارا بیٹا بڑا ہوا تو ہماری دشمنوں کی طرف چلے گا۔ یہ اس قسم کا آدمی ہے، یعنی اپنے باپ کو جہنم کے دہانے تک پہنچانے میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی سید الشہداء سے ملنے آیا ہے، جب سید الشہداء مکہ میں تشریف فرمایا عبداللہ بن زبیر بھی ملنے کے لیے آیا، سید الشہداء کے پاس آیا اور سید الشہداء سے مختلف باتیں کی، اس طرح سے جیسے اظہار تعلق کرنا چاہتا ہے۔ سید الشہداء نے اس کو دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا، بہت کم میں دیکھتا ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کسی شخص کی کمزوری کو لوگوں کے سامنے برملا کریں، اہل بیت یہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن اگر دین اسلام کی گمراہی کا سبب بنتا ہو تب برملا کرتے تھے۔ کہ مثلا یہ آدمی گمراہی کا سبب بنے گا تو اس خاطر اس کی کردار کو واضح کرنا چاہیے. امام نے اس کو دیکھ کر ایک جملہ کہا, فرمایا کہ گویا اس نے پوچھا کہ آپ یہاں سے آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا کی سمت, مثال کے طور پر آپ کیوں یزید کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرا خون مکے میں بہے گا اور میں ایک بالش مکے سے دور جا سکوں کہ میرا خون مکے سے ایک بالش دور بہے تاکہ مکے کی جو قداست ہے وہ محروم رہ سکے, محفوظ ہو سکے, حرمت اس کی محفوظ رہے, تو امام نے فرمایا اگر مجھے ایک بالش جانے کا موقع ملا تو میں ایک بالش بھی جاؤں گا, اور اگر دو بالش جانے کا موقع ملا تو میں دو بالش جاؤں گا تاکہ مکے کی حرمت پہ کوئی اثر نہ آئے, میرا خون مکے میں نہ بہے. اگر میرا خون ہی بہنا ہے تو مکے سے فاصلے میں بہے, ورنہ مکہ جگہ جو حرمت کے لیے ہے, احترام کے لیے ہے, یہ خون بہ جائے گا یہاں پر. اس کے بعد امام نے فرمایا میں تو یہ کروں گا, اور پھر عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ اے عبداللہ بن زبیر, مکے کے کبوتر بن کر یہاں پہ زندگی مت گزارنا. یہ بڑی عجیب تعبیر تھی, اور یہ تعبیر مولا نے 61 ہجرا میں, گویا سمجھ لو کہ ابھی تو 60 ہجرا ہے, ابھی محرم شروع نہیں ہوا ہے, ذی الحجہ کی تاریخ ہے, 60 ہجرا میں مولا نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن زبیر سے کہ مکے کے کبوتر بن کر یہاں زندگی مت گزارنا. کیا مطلب تھا؟ آگے کے واقعات نے ہمیں بتایا, جب بھی عبداللہ بن زبیر کی جان کو خطرہ ہوتا تھا وہ حرم میں جا کے چھپ جاتا تھا, اور جب وہ مکہ میں جا کے چھپتا تھا خانہ کعبہ میں تو اموی دشمن اس کو پکڑنے کے لیے خانہ کعبہ پہ حملہ کرتے تھے, اور اس کو اوپر جب حملہ کرتے تھے تو اس میں کم سے کم ایک دفعہ, اور بے احتمال قوی ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ دو دفعہ خانہ کعبہ کی دیوار کو آگ لگی ہے اس کی وجہ سے. امام نے اس کردار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم مکے کے کبوتر بن کے یہاں پہ زندگی مت گزارنا, یعنی اپنی جان بچانے کے لیے حرم کو ڈھال بناؤ یہ مت کرنا. آپ کے خیال میں اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوگا؟ یہ آدمی سیاسی مفادات کے لیے آیا امام کے پاس. امام نے اس کی نیت کو دیکھا, نہ صرف یہ کی نیت کو دیکھا بلکہ پردہ نہیں ڈالا, لوگوں کے سامنے آشکار بھی کیا کہ یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے, اس آدمی سے خطرہ ہے کہ یہ مکے کی حرمت اور قداست میں کمی کا سبب بنے گا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ آپ کا کرتا سینے پہ سے ہٹا کر میں آپ کے سینے کا بوسہ لوں؟ امام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں اس جگہ کو بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے. اس کے بعد بوسہ لیتا ہے اور خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے. اب میں آپ سے وہ جو سخت جملہ عرض کیا تھا اسے دوبارہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں. کیا اہل بیت کا ظاہری احترام اس بات کی دلیل ہے کہ دل صاف ہے؟ عزیزم یہ چومتا ہوا گیا ہے, یہ روتا ہوا گیا ہے, یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کا دل صاف ہے کیا؟ قطعاً نہیں ہے. اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے سب کچھ. اب مجھے اور آپ کو ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, کس چیز کو پیرامیٹر بنائے, کس چیز کو پیمانہ بنائے؟ ہم سادہ چیزوں کو پیمانہ بنا رہے ہیں کہ یہ دلیل بن جائے گی کہ اس کا مطلب ہے دل صاف ہے, تو پتہ چلا نہیں ہے, صاف نہیں ہے اس کا مطلب یہ, اس میں ابھی بہت ساری چیزیں اور شامل ہیں. کن چیزوں کی طرف جائیں؟ اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, میں اس روایت سے شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور یہ جو آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا گیا اور یہ عرائض پیش کیے گئے, یہ اس بات کی تنبیہ کے لیے ہے کہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ سے اور ہم سے شکست کھائے گا, ہار مان کے بیٹھ جائے گا, نہیں کرے گا, ہمیشہ میرے اور آپ کے پیچھے آئے گا. اور آپ کے اور میرے پیچھے آنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جو فرش ازاں تک آ گئے اس میں اس کی شکست ہو گئی ہے, کیا وہ یہاں آنے کے بعد ہمیں چھوڑ دے گا؟ کہ مثلا ہم نے یہاں تک آ کر اس کو شکست دے دی, اب معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں, معاملہ ختم نہیں کرے گا, وہ کوشش کرے گا یہاں آنے کے بعد بھی کوئی امکان ہے کہ ان کو اپنی طرف گھسیٹے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ بہت امکان ہے. میں اپنے جیسے کے لیے شروع کرتا ہوں, وہی کہ مثلا کیا شیطان مجھے اس بات کا دھوکہ نہیں دے سکتا کہ تم ممبر پہ بیٹھے ہو اس کا مطلب ہے تمہارا ایک مقام بلند ہے, یہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں جب عزائے سید الشہداء میں مشغول ہوں وہ اس بات میں شکست کھا گیا ہے، مجھے حب حسین سے روک نہیں سکا، میں سید الشہداء کی محبت لے کے آ گیا ہوں یہاں تک، وہ روک نہیں سکا، لیکن وہ کوشش کرے گا، کیا اس کے اندر بھی کوئی شیطنت کر سکتا ہے؟ ہاں شیطنت کر سکتا ہے، کس بات کی شیطنت کرے گا؟ نیت میں شیطنت کرے گا، نیت کے اوپر حملہ کرے گا، مجھے کہ کیا مثال کے طور پر مجھے اس تکبر میں ڈال سکتا ہے، اس غرور کے اندر ڈال سکتا ہے، کیا اس بڑائی کے احساس میں مبتلا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے یقیناً کرے گا، پھر کم سے کم کوشش ضرور کرے گا، وہ ہارنے والا نہیں ہے، خدا نے متعال فرماتا ہے وسواس الخناس ہے، کبھی شکست نہیں مانتا۔ تو اب مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم اپنی روح کی حفاظت کیسے کریں۔ بحمداللہ رب العالمین یہاں تک پہنچے، بڑی فضیلت ہو گئی، یہ بڑا کمال ہو گیا، بہت سارے لوگ یہاں تک نہیں پہنچے، اور بہت سارے لوگ اس دور کے اندر الٹا ہو رہا ہے، جن کے اجداد یہاں پہنچ گئے تھے وہ باہر نکل گئے ہیں، اب بدقسمتی سے یہ بھی ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنے ہوں گے ایسے کیسز یہاں پر؟ قطعاً سنے ہوں گے۔ اب اس دور میں آپ یہاں تک پہنچے، یہ کامیابی نصیب ہو گئی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بہت بڑا واقعہ باقی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے روح کے اوپر کتنی محنت کرنی ہے، اس روح کو لے کر کہاں تک پہنچنا ہے، یہاں تک پہنچنا کامیابی ہے۔ بہت سارے مراحل ہیں، اب ان مراحل کے بیان کے لیے یہ روایت جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جسم اور روح کے تعلق اور اس کی تشبیہ کے عنوان سے، کل میں نے اس کا اختصاراً عرض کیا تھا کہ جسم کی چند حالتیں ہوتی ہیں، کوئی جسم ایسا ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، کوئی جسم زندہ ہوتا ہے، کوئی جسم ایسا ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے اور کوئی جسم تندرست ہوتا ہے، اور کوئی جسم ایسا ہوتا ہے کہ جو سو رہا ہوتا ہے اور کوئی جسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے تشبیہ لیتے ہوئے امام نے فرمایا کہ جس طرح بدن کے اندر یہ چھ حالتیں آتی ہیں، روح پر بھی چھ حالتیں آتی ہیں، روح پر بھی چھ حالتیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا وہ بدن کے جو مردہ بدن ہے، روح کے اندر ایسی مثال ہے جس کے عقائد غلط عقائد ہیں، عقیدہ غلط ہے، کسی عقیدے کی غلطی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ عقیدے کی غلطی میں مبتلا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور اچھا موقع ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفر کے لفظ کو تھوڑا سا بیان کر دوں، جو ظاہر ہے کہ غیر مسلمان ممالک میں رہتے ہوئے یہ جو کفر کا لفظ ہے یہ بڑا پریشان کرتا ہے، اور ہم لوگ اس کفر کے لفظ سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑا سا تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد و حجل فرج۔ تب یہ جو دنیا کے قوانین ہوتے ہیں ان میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان میں خوبی ہوتی ہے، وہ کیا؟ آپ ان قوانین کو توڑیں گے جرمانہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے یہ کہا یہ قانون مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا تو جو قانون نافذ کرنے والا ہے وہ آپ کی یہ بات نہیں سنے گا۔ آپ نے غلط جگہ پارکنگ کر دی ہے، وہ آپ کے اوپر آئے گا فائن کرے گا، اور آپ یہ کہیں میری گاڑی پر یہ قانون نہیں لگتا تو کیا مان لے گا وہ آپ کی بات؟ نہیں، وہ کہے گا تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں لگتا، نہیں لگتا ہے یہ قانون، اور یہ تمہارا فائن، اب جا کے اس کو پے کرو۔ یہ تو دنیا میں ہو گیا، اللہ کے قوانین کے ساتھ بھی ایسی ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، قانون توڑتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ قانون نہیں لگتا، تو کیا کوئی بتاتا ہے کہ نہیں تم پہ لگتا ہے؟ نہیں، یہ ایک مشکل ہے دین کے اندر، ہمیشہ کی مشکل، اور اس مشکل کا حل امامت کے اندر ہے، اس کے سوا کہیں نہیں ہے۔ نہ ہو امامت تو کوئی قانون توڑنے والے کو کہنے والا نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے، یہ قرآن کریم سے کھیلتا رہے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ اب دیکھیں مسلمان نے کیا کیا ہے، صاحب آپ پہ قانون لگ، دو تین مرحلے ہوتے ہیں قانون توڑنے والے کے، ایک دفعہ وہ کہتا ہے بھائی میں جانتا ہوں کہ قانون مجھ پہ لگتا ہے میں قانون توڑ رہا ہوں، ایک دفعہ کہتا ہے قانون توڑ رہا ہوں لیکن قانون مجھ پہ لگتا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں عام مسلمان؟ بہت سادہ سا کام، قرآن کریم نے کہیں کہا یہ کام متقی کرنے، متقی لوگ یہ کرتے ہیں، تو سامنے والا کہے گا میں متقی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تقویٰ بہت بڑا مرحلہ ہے، اتنا بڑا آدمی میں نہیں ہوں۔ اچھا یہ سزا کفار کی ہے، سامنے والا کیا کہے گا، اور میں کافر بھی نہیں ہوں، جو آیتیں متقی کے لیے ہیں مومنوں کے لیے وہ میرے لیے نہیں ہے چونکہ میں اس درجے پہ نہیں ہوں، اور وہ جو کفار کے لیے سخت عذاب کی بات وہ بھی میں نہیں ہوں چونکہ کافر کوئی اور ہے۔ اچھا تو بھائی یہ پوچھنا پڑے گا تمہارے لیے قرآن میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے؟ قرآن میں سے کچھ ہے ہی نہیں تمہارے لیے. جو اچھوں کے لیے تھا تم اتنے اچھے نہیں ہو, اور جو بروں کے لیے تھا تم اتنے برے بھی نہیں ہو, تو پھر معاملہ ہوا کیا پھر؟ اچھا اب یہ جو خدا نمدال نے اتنی آیتیں قرآن کریم میں لکھی ہیں, کافر یہ کرتے ہیں کافر یہ کرتے ہیں, آپ خود بتائیے گا کفار پڑھیں گے اسے؟ لکھی کس کے لیے ہیں پھر یہ بھائی؟ اتنی آیتیں, ایک دو نہیں سینکڑوں ہیں. اگر آپ جا کے اس وقت مثال کے طور پر کسی بھی ایسی سافٹ ویئر وغیرہ کے اوپر, ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, کفر کافرین کافرون کفار, ان سب کی آیتوں کو آپ جمع کریں, سینکڑوں آیتیں بنیں گی. اچھا جو سینکڑوں آیتیں ہیں ان کو کرسچنز نے پڑھنا ہے؟ چونکہ ہمارے خیال میں وہ کافر ہیں, انہوں نے پڑھنا ہے اس کو؟ نہیں. ہندوؤں نے پڑھنا ہے؟ نہیں. نان مسلم نے پڑھنا ہے اس قرآن کریم کو؟ نہیں پڑھنا. تو مسلمان بھی نہیں پڑھ رہے, نان مسلم کہاں پڑھے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو کفار کے لیے آیتیں آئی تھیں, یہ تھیں کس کے لیے پھر؟ جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں, انہوں نے تو پڑھنا نہیں ہے. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اکثر بغیر سوچے سمجھے, جو کچھ سوچے سمجھے بھی پڑھ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں. معاملہ ختم ہو گیا پھر. اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا, یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں؟ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کریم کی اس اصطلاح کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو؟ اور احتمال قوی یہی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے, ہم لوگ شاید صحیح نہیں سمجھ رہے. ہم لوگوں نے ایک آسانی یہ کی ہے, نعوذ باللہ تعالی, آسانی کیا کہوں, غلطی جو ہم سے ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے قرآن کریم کی اصطلاحات کو عربی میں پڑھا ہے اور اردو میں اپنا ترجمہ بنا کر اس سے ایک مطلب لے لیا ہے. قرآن کریم نے لکھا والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں کفر کا مطلب کیا ہے؟ نان مسلم. تو کہہ دیا یہ آیت نان مسلم کے لیے. اچھا کوئی پوچھنے والا نہیں کہ والذین کفروا کا مطلب کیا ہے؟ آیا قرآن کریم نے جب کفرو کہا تھا تو مطلب نان مسلم تھا یا نہیں, کچھ اور مطلب بھی ممکن تھا؟ کیا مطلب ممکن تھا؟ تو آپ جا کر کبھی بھی ٹرانسلیشنز کی طرف غور فرمائیں, آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں, والذین کفرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں. اچھا وہ جو انکار کرتے ہیں وہ سارے نان مسلم ہوتے ہیں, صرف انکار کرتے ہیں. اب یہاں پر آ کر بہت اچھا ہوتا ہے, ایک جو آپ کے پاس بہت مفید ایک سائنس ہے اور اس کی طرف آپ لوگ بہت کم توجہ دے رہے ہیں, جس کو ہم لیکسیکوگرافی کہتے ہیں, یعنی علم اللغات. یہ بہت مفید علم ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, اور دوسری زبانوں کو بھی سمجھنے کے لیے بہت اچھا مفید علم ہے, اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اس میں جا کر دیکھیں کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا یہ جو والذین کفروا کافرین کافرون لکھا ہوا آتا ہے, کفار نظر آتا ہے, ان سب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. عربی میں کفر کہتے ہیں چھپانے کو, انکار مطلب لیتے ہیں ہم لوگ. ویسے کفر کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے, یعنی عربی زبان میں قبل اس قرآن کریم کفرا کفرو کافرین مطلب کیا ہے؟ چھپانے والا. کفر کیسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو جانتے بوجھتے چھپا دینا, پتا ہے کہ ہے لیکن چھپا دے. میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں, مثال کے طور پر میرے پاس یہ قلم ہے, میں نے ہاتھ میں قلم رکھا ہوا ہے, میں اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دوں ہاتھ, میں دیکھ رہا ہوں قلم ہے میرے ہاتھ میں ہے, میں فیل کر رہا ہوں, ہاتھ رکھ دوں اور کہہ دوں نہیں ہے, اس عمل کو کہ میں جانتا ہوں کہ ہے اور میں ایک ہاتھ رکھ کے کسی طرح اس کو چھپا رہا ہوں, اس کو ہم کہیں گے کفر کیا. کفر کیا مطلب کیا ہے؟ حقیقت کو چھپا دیا. صحیح. اچھا یہ جو کفر ہے, اس کفر کے کچھ, اس کا مطلب ہے کچھ ایلیمنٹس ہیں, وہ نہ ہو تو کفر نہیں آئے گا, اور اگر وہ ہو تو کفر آ جائے گا, چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم. جو ان ایلیمنٹس, جو پیرامیٹرز اس کے اوپر پورے اتر گئے, وہ کافر ہوگا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان, اور اگر وہ پورے نہیں اترے تو وہ کافر نہیں ہوگا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, حقیقت کو جانتا ہو. اگر میں پین کو پین سمجھتا ہی نہیں ہوں, میں جانتا ہی نہیں کہ پین کسے کہتے ہیں, اور میں اس کو چھپاؤں تو کیسے کفر کہیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کہیں گے؟ میں پین جانتا ہی نہیں کہ پین ہے. اس کا مطلب ہے اگر جاہل کسی چیز کا انکار کرے اسے کافر نہیں کہہ سکتے. جو جانتا ہی نہیں ہے وہ کہے میں نہیں ہوں, میں نہیں مانتا, اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ جاہل ہے. یہ کافر نہیں ہو سکتا. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے. ایک جانتا ہو پھر انکار کرے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہے. صحیح ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جو خدا کو جانتا ہی نہیں ہے اور کہے کہ نہیں ہے خدا, اسے ہم کہیں گے کافر ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کس کو کافر کہیں گے؟ اسے کافر کہیں گے جو جانتا ہے کہ خدا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اب آپ ایک اور بات کہیں گے, ایسا کافر دنیا میں ملے گا کہاں؟ کہ جو جانتا ہو کہ خدا ہے اور پھر کہے کہ نہیں ہے. تو پھر میں آگے بڑھوں گا اور میں کہوں گا, یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے, یہ دو طرح سے ہے. ایک دفعہ لفظ سے کہتا ہے کہ نہیں ہے, ایک دفعہ عمل سے کہتا ہے کہ نہیں ہے. ایک دفعہ لفظ سے کہتا ہے نہیں ہے, ایک دفعہ عمل سے کہتا ہے نہیں ہے. مثال کے طور پر نو پارکنگ کا لکھا ہوا ہے بورڈ, پارکنگ مثال دیتی سے دوبارہ اسی پہ آتا ہوں. نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے, جانتا ہے کہ یہاں گاڑی پارک کرنا غلط ہے. صحیح ہے. سب کچھ جانتا ہے, میں اتنا نہیں ہے, میں سب پاکستان سے ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ پارکنگ کرنی ہے کہاں پہ نہیں کرنی ہے. جانتا ہے کہ پارکنگ کرنا غلط ہے, ایگزیکٹلی بورڈ کے نیچے لا کے گاڑی کھڑی کرتا ہے. صحیح ہے. یہ قانون ٹریفک کا کافر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹریفک کے قوانین کا کفر کر رہا ہے. کفر کر رہا ہے کیا مطلب؟ اس نے کہا ہے کہ میں ٹریفک کے قوانین کو نہیں مانتا. نہیں, کہا نہیں ہے, لیکن اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ ٹریفک کے قوانین کا منکر ہے. یہ ان کا کفر کر رہا ہے. صحیح ہے. بس کوئی کفر خدا کا کرتا ہے زبان سے اور کوئی کفر کر رہا ہوتا ہے. اب کافرین سمجھ میں آتا ہے؟ ہر اس جگہ جہاں میں اور آپ خدا کا حکم جانتے بوجھتے اسے توڑ رہے ہوں, اس سطح میں خدا کے مقابلے میں کفر کر رہے ہیں. اس سطح میں خدا کے دین کے مقابلے میں, خدا کے مقابلے میں کفر کر رہے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ خدا ہے, جانتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے اور یہ حکم مجھ پر نافذ ہے, پھر بھی توڑ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کفر کر رہے ہیں, یہ کفر کر رہے ہیں. یہ کفر کی اصلی تعریف بنے گی. اب آپ جا کر دیکھیں, خدا متعال کہتا ہے والذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے ساتھ یہ ہوگا. اور آپ جب جا کے آئے کریمہ پڑھیں گے, دیکھیں وہ ہو رہا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو بظاہر کہتے ہیں مسلمان ہیں. تو خدا متعال کے مقابلے میں مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اے خدا, تو نے تو کہا تھا یہ کافروں کے ساتھ ہوگا, اور یہ جو تو نے بتایا وہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام مانتے ہیں, تو جواب کیا ہے؟ کس نے کہا کہ مسلمان کافر نہیں ہوتا؟ جب یہ خدا کے حکم کو جانتے بوجھتے انکار کرے, اس موقع پر یہ نام کا مسلمان ہے, عمل کا کافر ہے. یہ عمل کا کافر ہے. اور جب یہ عمل کا کافر ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اوپر وہ تمام چیزیں لاگو ہوتی چلی جائیں گی اسی پرسنٹیج میں جو کافرین کے لیے تھی. خدا نمتال فرماتا ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا نمتال نے کافرین کو مومنوں کے اوپر کوئی برتری نہیں دی ہے. اچھا, ہم کہیں بھائی اتنے مومنین ہیں ان کے اوپر برتری آ گئی ہے. ہم یہ عراق کے اوپر کیا قبضہ نہیں کیا ہوا امریکہ نے؟ بھائی قبضہ کیا ہوا, تو یہ جو مومنین رہ رہے ہیں ان کے اوپر اس کا حکم چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر مسائل نہیں بنے ہوئے کیا؟ بنے ہوئے. تو یہ کیا ہوا؟ تو ہمیں جواب میں کیا کہنا پڑے گا؟ یہ پوچھنا پڑے گا ایمان کس درجے کا ہے, کس درجے کا ایمان ہے. عزیزان محترم, جب ہم اس طرح سے دیکھیں گے تو ہمیں دنیا کچھ اور نظر آئے گی. پھر ہمیں اپنے اعمال کو ڈھونڈنا پڑے گا, ہمارے اعمال کے اوپر کون سا عنوان قرآن کریم صادق آئے گا. اور اگر کوئی اتنی مہارت کے ساتھ قرآن کریم کی ٹرمنالوجی کو سمجھنا شروع کر دے اور امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شاید پیشن گوئیاں کرتے کرتے آپ کو سارا مستقبل بتا دے گا, سب بتا سکے گا. کیوں؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر کوئی قرآنی ٹرمنالوجی کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سالو کر لے اور ان کے اوپر کمانڈ ہو جائے اس کو, تو وہ سوسائٹی کے بارے میں اتنی بالکل صاف پریڈکشنز کر سکتا ہے کہ اس سوسائٹی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کیوں؟ قرآن کریم نے یہ قانون دیا ہے اور اس کے تحت اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو یہ کفر کے باب میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ کی خدمت میں روایت عرض کر رہا تھا, اور روایت میں چونکہ عقائد کا لفظ آیا اور میں نے جیسے ہی یہ لفظ کہا تو مجھے ڈر یہ لگا کہ آپ بھی اسی کنونشنل فکر کے تحت باقی جو غیر مسلم ہیں ان کو کافر کہہ کے معاملے کو ختم کر دیں گے، تو میں نے اس کے ڈر سے اس پوری تشریح کو آپ کی خدمت میں عرض کیا. فرمایا امام نے فرمایا کہ ایک جسم وہ ہوتا ہے جو مردہ جسم ہوتا ہے. مردہ جسم کون سا جسم ہے؟ روح مردہ کون سی ہے؟ وہ روح مردہ ہے جو کسی غلط عقیدے کی معتقد ہے. غلط عقیدے کی معتقد ہے کیا مطلب؟ اس نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، خدا کے عقیدے کو نہیں سمجھا، خدا کے عقیدے کا انکار کر رہا ہے. یہ روح مردہ روح ہے. مردہ روح کون سی روح ہے؟ اب آپ اور میں فوراً اس تشبیہ کی گہرائیوں کی طرف جائیں. جو مردہ انسان ہوتا ہے، مردہ جسم ہوتا ہے، آپ اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز دے دیں، اب زندہ ہونا ہے اس نے؟ نہیں، اس کو کوئی زندگی نہیں مل سکتی. کیوں؟ جو ڈیڈ ہو گیا ایک دفعہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. روح کو مردہ نہ ہونے دیں. ایک دفعہ مردگی میں چلی گئی پھر بہت مصیبت ہے، پھر اس کو واپس لے کر آنا پھر خدائی کام ہوگا، عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. بس غلط عقیدے کے اندر پھنس جانا، جان بوجھ کر عقیدے کے خلاف جد و جہد کر لینا، انکار کر لینا، یہ روح کو مار دیتی ہے، قتل کر دیتی ہے. اس مصیبت سے تو باہر آ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی کہیں گفتگو کے دوران، اپنی جستجو کے دوران آپ کو حق نظر آئے، فوراً قبول کریں. ہم انسانوں کے ساتھ ایک بڑی عجیب مشکل ہے، ہم انسانوں کے لیے حق کو قبول کر لینا بہت مصیبت کا کام ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، ہمارے سامنے ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا بعض اوقات بہت سخت ہوتا ہے، ہم لوگ یہ کام نہیں کر پاتے. اور جیسے ہی کوئی یہ حرکت کرتا ہے اپنی روح کو مردہ ہونے کی سمت گھسیٹ رہا ہوتا ہے. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر اس روایت سے سیکھنا چاہتے ہیں، پہلے قدم کے اندر پہلا کام تو یہ کریں، اگر آپ کے سامنے کبھی حق آ رہا ہو، آپ کسی چیز کے معتقد تھے، آپ یوں سمجھ رہے تھے، آپ سے کسی نے گفتگو کی اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں کوئی چانس نہیں ہے، غلطی میری ہے. البتہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے، یہ نہیں کہ جیسے ہی آپ بیٹھے اس نے ایک بات کہی آپ نے فوراً کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے تم صحیح ہے، نہیں یہ نہیں. آپ جستجو کریں. مثلاً آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی، آپ کو پتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، آپ قبول نہیں کیجئے، آپ اسے کہیں کہ مجھے رک جاؤ، مجھے پہلے اسپیشلسٹ سے پوچھنا پڑے گا، میں نہیں ہوں کہ اس بارے میں فیصلہ کروں. مثلاً کوئی آپ کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، میں تمہارے لیے ثابت کر دیتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر بیماری ہے، تمہیں آج رات آپریشن کر لینا چاہیے، آپ فوراً قبول نہیں کر سکتے، آپ کو اس سے کہنا پڑے گا کہ میں پہلے اسپیشلسٹ سے معلوم کروں کہ واقعاً تمہاری بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے. تو لیکن اگر کبھی آپ کو حق نظر آ گیا کہ ہاں واقعاً یہ حق ہے، تو پھر جو آپ کی ذمہ داری پہلی ذمہ داری بنے گی وہ کہ آپ حق کو قبول کریں. اور اس بات کو اگر کوئی اپنی زندگی میں دستور عمل قرار دے دے، اصول قرار دے دے کہ ہاں جہاں حق سمجھ میں آئے گا میں حق کو قبول کر لوں گا، تو میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں خدا کبھی اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا. خدا نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت کریں گے. ایک آدمی کوشش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں جہاں حق ملے گا میں لینے کو تیار ہوں، تو کیا خدا اسے ہدایت نہیں کرے گا؟ تو پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اس روایت کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ گفتگو کریں، آپ بحث کریں، مباحثہ کریں، آپ تمام دلائل دیں اور سامنے والے کے دلائل سنیں، اور جیسے آپ کو کوئی بات حق سمجھ میں آئے اس حق کو آپ قبول کریں. چونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا آپ کی روح مردہ ہونے کی طرف جائے گی، اور پھر مردہ روح کو دوبارہ زندہ کی طرف لے کے جانا یہ بہت سخت کام ہو جائے گا. پس امام نے فرمایا کہ ایک روح وہ ہوتی ہے جو مردہ روح ہوتی ہے. مردہ روح کون سی روح ہے؟ جو انکار کر رہی ہے، اقرار نہیں کرتی ہے، حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، یہ مردہ روح ہے. اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے جس کی روح زندہ ہے، بدن کی طرح. جو بدن مردہ ہوتا ہے، مردہ بدن بدبو دیتا ہے، مردہ بدن سڑنے لگتا ہے. مردہ روح کیسی ہوتی ہے؟ مردہ روح فساد برپا کرتی ہے، مردہ روح معاشرے میں گمراہی کا سبب بنتی ہے. یفسدون فی الارض، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدو، اس پہ افساد مت کرو، تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ مردہ روح کی نشانی ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، اور جب اس سے کہتا ہے فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں. کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قطعاً جانتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن یہ روح مردہ ہے. کیوں؟ حق کو قبول نہیں کرتی. آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر اصول یہ بنائے، ہم اپنی انانیت کی خاطر گفتگو نہیں کریں گے. اور اس کے اوپر علماء نے، اہل بیت کے راہ پہ چلنے والوں نے عجیب و غریب طریقے سے عمل کیا ہے، بہت سخت طریقے سے عمل کیا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے، ایک نفیس واقعہ ہے، بعض علماء کے نام تاریخ میں باقی رہ گئے. آپ اگر کبھی قم تشریف لے گئے ہوں تو وہاں پر ایک مدرسہ، مدرسہ فیضیہ ہے، بالکل حرم میں بی بی کے برابر میں مدرسہ فیضیہ ہے. بی بی کی عظمت پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد و آل محمد. ایک قم میں بی بی کا روضہ بڑی عظمت کی جگہ ہے. آپ نے الحمدللہ، آپ میں سے اکثر لوگوں نے زیارت کی بھی ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے بہت مستند روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جو بی بی کی زیارت کرے گا اس کے لیے حق ہے قیامت کے دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر. خدا انشاءاللہ ہم سب کو با معرفت زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر بی بی کے نام پر، ان کے خاندان کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو مدرسہ فیضیہ ہے، یہ بے احتمال قوی ایک عالم تھے، فیض کاشانی نام پر، کے نام پر، یہ فیض کاشانی، فیض کاشانی کے نام پر یہ مدرسہ بنا تھا، مدرسہ فیضیہ کہلاتا ہے یہ مدرسہ. اور یہ جو فیض کاشانی تھے، ان کا یہ بہت بڑے مقام کے اوپر تھے، اور کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، جن کا نام محسن تھا، گفتگو کرتے ہوئے ایک موقع کے اوپر بڑی گرم گفتگو ہو جاتی ہے، مباحثہ بہت شدید ہو جاتا ہے. جب مباحثہ بہت شدید ہوتا ہے اور دونوں میں سے کسی نے بھی مانی نہیں، بات نہیں مانی، اور مباحثہ ختم ہو گیا، مباحثہ ختم ہو گیا، وہ جو محسن تھے وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے، وہ جو دوسرے عالم تھے وہ اپنے علاقے کے اندر تھے. بعد میں رات کو انہوں نے ریویو کیا اس مباحثے کا، اور اندازہ لگایا کہ محسن صحیح کہہ رہے تھے، وہ جو دوسرے عالم تھے دوسرے شہر میں تھے محسن، وہ صحیح کہہ رہے تھے، یہ غلطی کر گئے تھے. اپنے شہر سے اٹھے، اس زمانے میں گاڑیاں کہاں تھیں، جانوروں پہ لوگ سواری کیا کرتے تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا، بعض اوقات ہفتہ لگ جایا کرتا تھا. اپنے شہر سے اٹھے، سواری پہ گئے، دوسرے شہر پہنچے، ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جا کر کہا یا محسن قد اتاک المسیح، اے محسن تمہارا گناہ کرنے والا سامنے آ گیا. اس شدت کے ساتھ اس روایت پہ عمل کرتے تھے کہ اگر کبھی حق نظر آیا، اس حق کا تعلق عقیدے سے نہیں تھا، جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی عقیدے پہ نہیں ہوئی تھی، یہ شاید لغت کے کسی مسئلے کے اوپر ہوئی تھی، لیکن اتنی سی بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں غلطی میری تھی تو مجھے ماننا پڑے گا، چاہے دوسرے شہر جاؤں، ہفتے کا سفر کروں، اور وہاں جا کے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگی. جب وہ آئے باہر، انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات کر دی، اور وہ بھی وہ دعا مانگی جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اللہ کے سامنے کہی جاتی ہے، یا محسن قد اتاک المسیح. تو کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا، آپ آ گئے، تو اب آپ گھر میں آئے. کہنے گے نہیں، میں معافی مانگنے آیا ہوں، اور اس کا مطلب یہ کہ مجھے معافی مانگ کے گھر جانا ہے. اگر گھر کے اندر آ گیا تو پھر آرام کرنے آیا تھا، اس کا مطلب وہیں الٹے پاؤں گھر واپس گئے. اس شدت سے عمل کرتے تھے اس کے اوپر. کیوں؟ روح زندہ تھی، ان کی ارواح زندہ تھی، ان کی ارواح مری بھی نہیں تھی. اب آپ اور میں جو اس سے سیکھیں فوراً، وہ یہ کہ نہیں، ہمیں حق کو قبول کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اصول بنائیں، خود بخود آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں. بس ایک جسم وہ ہے جو مردہ جسم ہے، ایک جسم وہ ہے جو زندہ جسم ہے. زندہ جسم کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ چلتا ہے، پھرتا ہے، سنتا ہے. اور زندہ روح کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ حق کو قبول کرتا. حق کو قبول نہ کرے اس کا مطلب ہے روح مردہ ہے. اچھا، آپ اپنا ایک ٹیسٹ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کی گفتگو میں دیکھیں میں غلطی پر ہوں، برا لگ رہا ہے آپ کو قبول کرنا ہے یا اچھا لگ رہا ہے؟ اگر برا لگ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مردگی کے کچھ جراثیم باقی ہیں. اتنا آسان نہیں ہے اس کا مطلب. اگر غلط سمجھ میں آئے کہ ہاں میں غلطی پہ تھا, فوراً ایکسیپٹ کر لیا, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے روح زندہ ہے. لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کے سامنے قبول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, اب یہ شیطان کیا کہے گا, نہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں, اگر کوئی اور بندہ ہوتا نا تو میں اس کے سامنے قبول کر لیتا, اس کے سامنے قبول نہیں کروں گا. نہیں, یہ صحیح بات نہیں ہے. زندہ روح کی نشانی قبول کرے, ہاں ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے, میں نے قبول کیا, وہ مان لے, ٹھیک ہے اس زندگی کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علیہ وسلم. احسان محترم, میں اس بات کا بہت معتقد ہوں, اہل بیت نے اپنی روایات میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کو حل کیا ہوا ہے. ہم نے صرف ایک مشکل کی ہے, ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے. کاش ہم سمجھ لیں اور عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ہم اس وقت مجبور ہو رہے ہیں نا کہ ہم دنیا کی قوموں کی تعریفیں کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا ہماری تعریف کرے. اگر ایک ایک کوالٹی جو اہل بیت نے ہمیں بتائی, ایک ایک کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں, اگر ہم صرف اسی کوالٹی پر عمل کرنا شروع کر دیں نا کہ جہاں اپنی غلطی دیکھیں گے اعتراف کر لیں گے, دنیا میں ہمیں شہرت مل جائے گی کہ ہاں یہ جو قوم ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی چیز ثابت ہو جائے پھر یہ اڑتے نہیں ہیں, پھر مان لیتے ہیں. ان کوالٹیز پر محنت کریں جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں, ہمارا مقام کچھ اور ہو جائے گا. میں نے بڑا وقت لیا آپ کا, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. دوسرا جسم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک جسم صحت مند ہے اور ایک جسم بیمار ہے, بیمار تندرست. جو بیمار جسم ہوتا ہے اور جو تندرست جسم ہوتا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو تندرست جسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بیمار جسم کے اندر نہیں ہوتی. مثلا فرض کریں آپ کو کہیں بھی کسی جاب وغیرہ پہ جانا ہے اور اس دن آپ کو 102 بخار ہے, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی وہی رہے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی. جسم اگر تندرست ہوتا ہے تو کئی کلومیٹر چل سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. لیکن اگر بیمار ہو تو گھسیٹ گھسیٹ کے کچھ کر لے گا, لیکن وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی اس کے اندر جو تندرست کے اندر ہوتی ہے. جو روح بیمار ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا روح بیمار وہ ہوتی ہے جو شک میں مبتلا ہے. اور صحت مند روح کون سی ہوتی ہے؟ جو یقین پہ فائز ہے, یقین پہ فائز ہے. اگر روح یقین پر ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کچھ اور ہے, اس کا عمل دخل کچھ اور ہے, یہ کہیں سے کہیں ترقی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر روح شک میں مبتلا ہے تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی صحت مند آتا تھا ہر روز, آج بیمار آیا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ دیکھتے ہی کہہ دیں گے آج وہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ کولیگ ہیں, اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہی کہہ دیں گے آج وہ بات نہیں ہے. کیوں؟ آج یہ تندرست نہیں ہے. وہ حشاش بشاش ہونا, وہ صحت مند انسان کی طرح ایکٹیویٹی کرنا, یہ اس کے اندر نہیں ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں سمجھ سکتا ہوں. جو بیمار روح ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو یقین پہ نہیں ہے, شک پہ ہے. جو شک کی روح ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں. آج کھڑا ہوگا یہ کام کر لے گا, کل دل نہیں چاہا تو نہیں کرے گا. آج صبح کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں پڑھ لی. کل پڑھو گے؟ وقت ملا تو پڑھ لوں گا. اس کا مطلب ہے شک کی روح ہے, اس کو شک لگا ہوا ہے, یقین پہ نہیں ہے. اچھا یہ مانتا ہے کہ میں شک پر ہوں؟ نہیں, موسٹ پروبیبلی نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی شک پر ہے, اس میں بھی شک پر ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. نہیں مانتا پھر یہ. شک کی روح بڑی عجیب روح ہوتی ہے, بہت انسٹیبل ہوتی ہے, بہت انسٹیبل. یعنی آج آئے گا تو آپ کو لگے گا عارف باللہ ہے, کل آئے گا آپ کہیں گے مجرم باللہ ہے. کس قسم کا انسان ہے؟ شک کی روح کی یہ مصیبت ہوتی ہے. آج کچھ ہے کل کچھ اور. اب کیا کرے انسان؟ ہمیں اہل بیت نے اس کا ایک نسخہ دیا, کہا واجب تو سب نے کرنا ہی کرنا ہے نا, واجب سب نے کرنا ہے. فرمایا واجبات کے علاوہ اتنا کرو جتنا تمہیں مزہ آ رہا ہے. کم کرو مستقل کرو، کم کرو لیکن مستقل کرو. آج تم نے نماز شب 2 گھنٹے کی پڑھ لی اور کل فجر کی بھی نہیں پڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ کم کرو مستقل کرو. کیوں؟ شک کے ساتھ مت کرو، یقین کے ساتھ کرو. اتنا کرو جتنا سنبھال سکتے ہو اور یقین کے ساتھ کرو اسے. یعنی پہلے اچھی طرح سوچ لو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فوجی ہیں، اب فوجی دماغ تو آپ کو بتائیے بڑا عجیب دماغ ہوتا ہے. اچھا پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، جب پھر ایک دفعہ کمی ملے تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اب جو نماز پڑھنا شروع ہوئے تو وہ ایسی سختی کے ساتھ شروع ہوئے کہ آدمی دیکھ کے کہے بھائی اللہ حافظ اللہ مان، کوئی نماز پڑھے تو ایسی پڑھے، بہت سختی کے ساتھ. تو ایک دن مجھ سے کہنے گے کہ وہ بات ہوئی نماز شب کے اوپر، کہنے گے مولانا بس میں انتظار کر رہا ہوں کبھی میرا دماغ کہے کہ پڑھنی ہے پھر میں پڑھوں گا. یہ ہے انسان کے ساتھ کہ اس کی روح شکی روح کیا کرے گی؟ آج کرے گی بہت سارے کر دے گی، کل سب کا معاملہ ختم. لیکن جو یقین پہ ہوگا وہ کہے گا میں کم کروں گا لیکن ڈھنگ سے کروں گا. یہ جو میں جتنا بھی آپ کے سامنے کہتا جا رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچتے چلے جائیں ہم کہاں کھڑے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو پھر یہ علمی عیاشی ہو جائے گی. علمی عیاشی کیا ہوتی ہے؟ علم سنتا ہے، علم کی تعریف کرتا ہے، عمل نہیں کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں علمی عیاشی. آپ علمی عیاشی نہیں کیجیے گا جہاں پہ، نہ مجھے کرنی چاہیے. ہمیں فوراً اہل بیت کے کسی بھی سنہری کلام کو سن کر یہ سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے. انہوں نے ہمارے لیے کہا ہے، کتابوں کے لیے نہیں کہا ہے، ہم سے خطاب کیا گیا ہے. تو فوراً یہ دیکھیں میری روح کن معاملات میں شکی ہے، میری روح کن معاملات میں یقین پر ہے. اور جن معاملات میں یقین پر ہے الحمدللہ رب العالمین، جن معاملات میں ابھی بھی شک پر ہے اس کو میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کم کرے لیکن مستقل کرے، پہلے سوچ لیں. مثال کے طور پر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی میں میوزک چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں پھر دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو میں اس سے کہوں گا پہلے اچھی طرح اس بات کے اوپر غور کر لو کہ میوزک خدا کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اچھی طرح غور کر لو تاکہ شیطان کے لیے تمہارے پاس تمہیں واپس لانے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے پھر، ورنہ تم آج چھوڑو گے کل پھر مبتلا ہو جاؤ گے. اس میں نے ایسی میوزک کی مثال دی، ورنہ ایسی 10,000 بیماریاں ہو سکتی ہیں انسان کے اندر. تو فرمایا ایک بدن وہ ہے جو تندرست ہے اور ایک بدن وہ ہے کہ جو بیمار ہے، اور ایک روح وہ ہے جو تندرست ہے اور وہ روح ہے کہ جو یقین پر ہے. جو بھی کرے اپنی یقین کے ساتھ کرے. اور ایک وہ روح ہے کہ جو بیمار ہے، اور بیمار روح کی نشانی کیا ہے؟ وہ شکی روح ہے. اور شکی روح کی نشانی میں نے عرض کیا اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اعمال کے اندر کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. آخری اسٹیج عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تب آخری اسٹیج میں امام نے فرمایا ایک وہ روح ہے کہ جو جاگتی بھی روح ہے، انسان ہے، بدن ہے، بدن ہے جو جاگتا ہوا بدن ہے، اور ایک وہ بدن ہے جو سوتا ہوا بدن ہے. ٹھیک ہے، جاگتا ہوا بدن ہے اور سوتا ہوا بدن. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد اس میں پرابلم ہونا شروع ہو رہی ہے، محمد محمد. وہ روح جو جاگتی بھی روح ہے اور وہ روح جو سوتی بھی روح ہے. اچھا جو سوتا ہوا انسان ہوتا ہے یہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے اور میں احساس کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو کہیں آگے کہیں جانا ہوگا شاید، یا کوئی مختلف قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بہت جلدی سے ختم کریں تاکہ آپ کی مزید زحمت کا سبب نہ بنے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. یہ جو سوتا ہوا انسان ہوتا ہے، میں کبھی کبھی مثال میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں، اس میں بہت خوبصورت مولا کا ایک قول ہے، وہ اس سوتے ہوئے کو اگر کوئی سمجھے تو وہ قول بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں گا ابھی. مثلا سوتا ہوا انسان جو بہت گہری نیند سوتا ہے، یوں سوچیں جیسے باہر سے کوئی حس اس کے اوپر اثر نہ کرے، باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، باڈی کا ٹیمپریچر چینج نہیں ہو رہا، تو سوتا ہوا سوتا رہے گا، ظاہر ہے سورن یہی ہونا چاہیے، سوتا ہوا انسان سوتا رہے گا، ٹھیک ہے. اصل مثلا سوچیں کہ وہ سو رہا تھا ایک آدمی ایک بستر کے اوپر، ہم نے کیا کیا، خاموشی سے ساری دیواریں ہٹا دی اور اس کے چاروں طرف روڈ کھڑی کر دی، اور روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہوں صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کو آواز نہ آئے. تو اسے پتا چلے گا نہیں. سوتے ہوئے آدمی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنے ماحول سے غافل ہوتا ہے. سوتی ہوئی روح کون سی ہوتی ہے؟ غافل روح. اطراف میں لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بھوکے ہیں، سیراب ہیں، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے، غافل روح ہے. من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم. جو شب و روز گزارتا رہے اور مسلمانوں کے امور پہ توجہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی روح غافل ہے. اس کو نہیں معلوم کتنے لوگ مرے، اس کو نہیں معلوم کتنے یتیم ہوئے، اس کو نہیں معلوم انسانوں کے اوپر کیا بیتی. یہ کہاں ہے؟ یہ اپنی زندگی میں مشغول ہے، یہ خود جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے لے رہا ہے، سو رہا ہے، جاگتا ہے، معاملہ ختم. یہ سوتا ہوا انسان ہے اور یہ سوتی ہوئی روح ہے. اچھا، کیا مثال کے طور پر اس کا عقیدہ غلط ہے؟ نہیں، عقیدہ صحیح ہے. کیا یقین پہ نہیں ہے؟ یقین پہ بھی ہے. یہ مصیبت کیا ہے اس کے ساتھ؟ مشغول ہے، دنیا نے اس کو گھیر لیا ہے. یہ دنیا میں اور دنیا کے اطراف میں، جس کو ہم دنیا و مافیہا کہتے ہیں، اتنا غرق ہو گیا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے اس کا، اس کو معلوم بھی سب کچھ ہے، پھر بھی کچھ نہیں کر رہا. یہ کون سی روح ہے؟ یہ مردہ نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سوتی بھی روح ہے. اس سوتی بھی روح کا کیا علاج ہے؟ اسے کوئی جگا دے، اسے کوئی یاد دلائے کہ تم کہاں کھڑے ہو. سوتے ہوئے انسان کو کوئی جگائے تو وہ بالکل صحیح ہے، ریاکشن بھی دے گا. غافل انسان کیا کرتا ہے؟ صبح سے شام تک اپنی جاب، اپنی زندگی، اپنی بیوی بچے، معاملہ ختم. اس کو کوئی جگائے کہ دنیا صرف یہ نہیں ہے، دنیا بہت وسیع ہے، اللہ نے تم کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اللہ نے تم کو سعید الشہدا کا چاہنے والا بنایا، تم کو کوئی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. آپ کو اور ہمیں مسلسل اپنا یہ جائزہ لینا ہوگا، ہماری روح کون سی روح ہے، کس جگہ پر ہماری روح نعوذ باللہ تعالی مردگی کی طرف ہے، کس جگہ پر ہماری روح بیماری کی طرف ہے، کس جگہ پہ ہماری روح نیند اور خواب اور سونے کی طرف ہے، کہاں پر کھڑے ہم لوگ. عزیزان محترم، یہ وہ مقصد ہے جو دین کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا ہے. دین صرف لفظ کا اقرار نہیں ہے. یعنی میں مطمئن ہو رہا ہوں، اگر کوئی ابو جہل ابو لہب سے کہتا نا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف کہنا ہے لا الہ الا اللہ، مان لیتے. یعنی اگر کوئی ان سے کہتا نا کہ تم بت پرستی بھی چلاتے رہو، تم قبیلوں کے سردار بھی بنے رہو، جو لوٹ مار کرتے ہو کرتے رہو، جو ظلم کرتے ہو کرتے رہو، صرف ایک لا الہ الا اللہ نبی کا نام لینا ہے، تو کہہ دیتے. وہ بھی ان کو کیا جا رہا تھا، وہ پہلے ہی دین کو استعمال کر رہے تھے نا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے بت پرستی کے ذریعے سے. اگر ان کو کہتا اسلام کے نام پہ بھی تم بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ بھی کر لیتے جو بنی امیہ نے کر لیا. بنی امیہ نے اور کیا کیا، انہوں نے اسلام کا نام لیا، لا الہ الا اللہ کہا، نبی کا نام بھی لیا، سب کچھ کیا، اسی کو استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر وہی ابو جہل ابو لہب کا خواب انہوں نے اسلام کے نام پہ دیکھا، وہی کام کر ڈالا. اب ہمیں سوچنا پڑے گا اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. کل میں انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں اگر اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے سامنے ذمہ داری ہے عزیزان محترم. میں بعض اوقات یہ سوچا کرتا ہوں، اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کسی طریقے سے. میں بھی صرف سوچ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا مجھے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہرحال سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے کہ اگر میرے والد میری نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے تو کیا میں راتوں کو آرام سے سو لیتا؟ تو اب کیوں نہیں تڑپتا کہ میرے امام غائب ہیں؟ اگر میرا بھائی کہیں دور ہوتا، مجھے پتا ہوتا کہ میں اس سے مل سکتا ہوں اور میں نہیں مل پا رہا ہوں، میرے دل میں کسک ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ابھی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں تو کچھ اور ہو جانا چاہیے تھا اس معنی میں اگر ہم دیکھیں، یعنی اگر یہ چیز ہمیں واقعا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، ہماری زندگیوں کا ون اینڈ اونلی آبجیکٹیو ہونا چاہیے تھا مجھے امام کو پردہ غیب سے بالکل ظہور کی طرف لے کے جانا ہے، میری زندگی کا ہدف یہی ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کی تمام مشکلات کا حل اگر کوئی واقعی سمجھے اسی میں ہے کہ امام پردہ غیب سے تشریف لائیں، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس دنیا کے پاس. اور یہ وہ وقت آئے گا جب یہ پوری دنیا اس بات کا اقرار کرے گی کہ حل صرف نبی کے آل کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور اللہ نے آپ کو مجھے یہ فضیلت دی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور یہ لیکن یہ مقام، یہ فضیلت جو اہل بیت کے پاس ہے یہ آسانی سے نہیں ہے، یہ امتحانات کے ساتھ تھا، یہ قربانیوں کے ساتھ تھا. آل نبی نے پہلے سے لے کر آخر تک سب نے قربانیاں دیں، اور اتنی قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں دیں کہ دنیا میں کوئی قربانی دینے والا یہ نہ کہہ سکے میری قربانی ان سے بڑھ گئی، انہوں نے اتنی قربانیاں دیں. لہذا ہمارے پاس مشہور اقوال موجود ہیں مصائب کے سلسلے میں، مثلا کسی نے پوچھا آغا بہجت سے، فرمایا جو کچھ طاقت بشری میں نہیں آ سکتا وہ اہل بیت نے جھیلا ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ اہل بیت نے جھیلا ہے. ان کے مصائب بڑے وسیع مصائب. لہذا مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر مثلا میرے جیسے اور آپ کے جیسے کے پاس نہیں ہے اتنی طاقت کہ ہم تاریخ میں جا کر یہ پڑھیں کہ مصائب کیا تھے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ وسائل، تو کم سے کم بی بی کا یہ جملہ تو موجود ہے کہ اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے. آیا اس جملے کو سمجھنا مشکل ہے کیا؟ یعنی ابھی جیسا کہ مرثیے کے اندر تذکرہ ہوا، اور یہ بی بی کے مصائب کا ایک عجیب حصہ ہے کہ مثلا ایک راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے جب بی بی دربار کی سمت گئیں تو جوان تھیں اور واپس آئیں تو ضعیفہ تھیں. خدا جانتا ہے کیا مشکل پیش آئی. ہمیں نہیں معلوم ان معصوم عالمہ کے اوپر، سیدہ کے اوپر کیا کیا مصائب بیتے ہیں، ہم کیسے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ اور ہمیں کیا معلوم کہ سید الشہداء نے کربلا کے اندر کیا کیا برداشت کیا. لیکن ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء اپنے ساتھ صرف رشتے ناطے اور صرف اپنی جسم کو لے کے نہیں آئے تھے، سید الشہداء اپنے عشق اور اپنی محبت کو بھی قربان کرنے آئے تھے وہاں پر. سید الشہداء اور علی اکبر کا تعلق سادہ باپ اور بیٹے کا تعلق نہیں تھا، اس سے بڑھ کے تھا. اور سید الشہداء وہ قربان کرنے کے لیے کربلا تشریف لائے تھے. اعزائے محترم، شب دوم محرم ہے، دو محرم کی شب کربلا میں وارد ہونے کے مصائب پڑھے جاتے ہو یا آج کی جیسی شب کو تشبیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ آج کی جیسی شب وہ شب ہے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کربلا کی سرزمین کے اوپر پہنچے ہیں. اور ہمارے پاس اس زمین کے حوالے سے اتنی روایات موجود ہیں کہ انسان جب ان روایات کو دیکھتا ہے تو اس زمین کے بارے میں ایک عجیب تصور بننے لگتا ہے. اللہ نے اس زمین کا انتخاب کیا ہے سید الشہداء کے لیے. لہذا ہمارے پاس روایات موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کرام سید الشہداء کے غم کے اوپر بار بار گریا کر رہے تھے. اور وہ کتنی عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کرنا چاہی اور خدا تعالیٰ نے ان کو توبہ تعلیم کی اور پنجتن کے نام بتائے کہ ان کے ناموں کو دہراؤ، تو حضرت آدم نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ خدا ہے تو نے محمد کا نام سکھایا، اس نام کے اندر عظمت ہے، تو نے علی کا نام سنایا، اس نام کے اندر علوف اور برتری ہے، اور تو نے فاطمہ کا نام دیا، اس نام کے اندر ٹھنڈک ہے، اس نام سے سکون ہے، اور تو نے حسن کا نام دیا جس کے اندر بڑی محبت ہے، لیکن خدا ہے تو نے جو حسین کا نام دیا ہے، جیسے اس نام کو لیتا ہوں اس میں غم ہے، اس نام میں غم کیوں؟ اس سید الشہداء کا نام اور یہ کربلا کی زمین ہے کہ جب ایک موقع پر مولا امیر المومنین یہاں سے گزرتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اور خواب کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین خون کے دریا میں غرق ہو رہا ہے، وہ ندا دیتا ہے کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں. ایک موقع پہ سید الشہداء کربلا کی زمین پہ پہنچتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اسی زمین کے اوپر ہم اپنے خیمے لگائیں گے. بی بی کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والا آتا ہے اور کہتا ہے بھیا اس زمین کے اوپر نہ رکنا, جب سے اس زمین کے اوپر آئے ہو دل میں غم طاری ہوا ہوا. مولا سید الشہداء لوگوں کو بلاتے ہیں, لوگوں سے اس زمین کا نام پوچھتے ہیں, لوگ مختلف نام بتاتے ہیں, یہاں تک کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اس کا نام کربلا ہے. اور مولا بیان فرماتے ہیں ہذا مقام کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کا مقام ہے. ہذا محط رحالنا, یہ ہمارے قافلے کی رکنے کی جگہ ہے. اور اس کے بعد مسلسل فرماتے ہیں یہاں ہمارے لاشیں گریں گے, یہاں ہمارے بگوروں کا بلا سے پڑے ہوں گے, یہاں مزار تعمیر ہوں گے. سید الشہداء کربلا کے ایک ایک مقام کو بیان فرما رہے ہیں. بس اس موقع پر بنی اسد کو طلب کیا گیا, بنی اسد کو بلایا. اس کو بہت مختصر کرتے ہوئے بس ایک روایت درج کرنے کے لیے بنی اسد کو بلایا, کہا بنی اسد کی زمین ہم تم سے خریدیں گے. زمین کے پیسے بنی اسد کو دیے اور بنی اسد سے تین وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ تھا, کہا بنی اسد سے کہ بنی اسد اگر ہمارا لاشا بے گوروں کا فن پڑا ہو تو دفنا دینا. عزیزو آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کبھی نواز رسول کہہ رہا ہو کہ میرا لاشا میں گوروں کا بن پڑا ہو اس کو دفنا دینا. لیکن تاریخ نے ایک عجیب منظر دکھایا, یہ لاشا تین دن تک بے گوروں کا بن پڑا رہا. دوسری وصیت فرمائی, فرمایا بنی اسد دیکھو ہماری قبر کا احترام کرنا, کبھی اس کے اوپر پانی جاری نہ کرنا, کبھی اس کے اوپر ہل نہ چلانا. تاریخ میں مسلسل جب بار آتے رہے جو سید الشہداء کی قبر مقدس کے نشان کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے, خدا نے متعالی کربلا میں نشان کو بچایا تاکہ سید الشہداء کی شہادت بلا سوال باقی رہے, پوری دنیا کے سامنے ثبوت باقی رہے. اور آخری وصیت عجیب وصیت ہے عزیزان محترم, میں جب بھی اس وصیت کی اس جگہ پر پہنچتا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ عزیزو یہ جو آپ سید الشہداء سے محبت کر رہے ہو, یہ صرف آپ نہیں ہے جو محبت کر رہے ہو, حسین بھی ہے جو آپ کو چاہ رہے ہیں. بنی اسد سے کہتے ہیں بنی اسد ہمارا یہاں پہ مزار ہوگا, ہمارے چاہنے والے یہاں پر زیارت کے لیے آئیں گے, تین دن تک کھانا اور پانی تم لوگ دینا. میں کہوں گا مولا آپ کربلا کی زمین پر مہمان تھے, آپ کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا, انہوں نے آپ پر پانی بند کیا, آپ کو کھانا نہ دیا. مولا آپ اپنی بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھ رہے, آپ ہماری بھوک اور پیاس کو دیکھ رہے.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. مَا تَمِعُوا صَحِيحٌ.